الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عقل والوں کے واقعات میں خوش آمدید سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے عقل والوں کے واقعات اول تا آخر سلسلہ دیکھیے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ساری باتیں علم کی اور عقل کی اور ذہانت کی فطانت کی اور اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا اس کے دربار میں ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کو بڑا ہی علاج کرتا تھا طبیب تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا خلیفہ اس سے کہنے لگا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور تمہارے مسلمان ہونے سے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوگی اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ کے قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو مجھے مسلمان نہیں ہونے دیتی خلیفہ نے کہا یہ کیا مطلب تمہارے کہنے کا وہ کہنے لگا کہ مجھے وہ آیت ہے اس کا اگر جواب مل جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا خلیفہ نے کہا سوال کیا ہے بات کیا ہے وہ کہنے لگا قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے کلمتہ القاها الی مریم وروح من وہ یہ کہنے لگا کہ اس کے اندر من ہو جو الفاظ ہے من تبویزیہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ڈالا گیا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے جز ہیں معاذ اللہ وہ اس طرح کہنے لگا ہارون رشید سرپٹا گیا اور اس کے اس سوال کی وجہ سے ہارون رشید پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہو گئی ہارون رشید نے اپنے سارے علماء کو بلایا جو اس کے عالم آس پاس رہتے تھے کہا جی اس کا جواب دیجئے تو سارے لوگ آ گئے اور سبھی لوگ اس کا جواب دینے کے لیے سوچنے لگے آخر کار کسی درباری جو لوگ تھے ان سے سوال کا جواب نہ بن پایا خلیفہ کو پتہ چلا کہ آج کل علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست مفسر قرآن عالم دین یہاں بغداد میں تشریف فرما ہے حج کر کے آئے ہیں آپ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے حضرت سید علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ اور عالم دین خلیفہ کے پاس آئے کہا خلیفہ نے کہا جی غیر مسلم نے یہ سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیجئے علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے وہ سب غیبوں کو جانتا ہے اس پروردگار کو یہ بھی علم ہے کہ ایک وقت آئے گا ہارون کا دربار ہوگا اور اس دربار کے اندر ایک غیر مسلم اس طرح سوال کرے گا اور قرآن پر ایک اعتراض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک عیب لگائے گا اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس سوال کا جواب جو سوال اس نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہوگا آپ مجھے موقع دیجئے میں تلاش کروں خلیفہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ تلاش کریں وہ تلاش کرنے لگا آخرکار اس کو وہ وہاں دربار میں اس کا جواب نہ ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا کچھ پیوں گا نہیں جب تک میں قرآن کریم سے اس کے سوال کا جواب نہ دے لوں انہوں نے دروازہ بند کیا کمرے کے اندر بیٹھ گئے اور تلاوت قرآن شروع کر دی قرآن کریم پڑھتے گئے مدنی چلن کے ناظرین جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ایک دم خوشی سے اچھل پڑے اور دروازہ کھول کر باہر آئے اور خوشی کے مارے ان کے چہرے کے آثار ہی کچھ اور تھے اس غیر مسلم سے کہنے لگے کہ دیکھو جو تم نے کہا کہ من یہاں پر تبیزیہ ہے یعنی باز من تبیزیہ کا مطلب باز من کے کئی معنی میں آتا ہے من ان میں ایک تبیزیہ بھی ہوتا ہے یعنی کچھ باز تو علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ اگر تمہاری ہی منطق کے مطابق، تمہارے ہی علم کے مطابق اگر من کو بعض یا معنی میں ہی لیا جائے تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی منہ کے الفاظ ہیں، تو یہاں پر پھر یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہیں یہ زمین و آسمان، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ جب علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی اور قرآن سے دلیل دی تو پھر اس غیر مسلم سے رہا نہ گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، قرآن کریم سمجھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ ہمارے مفسرین علماء کرام تھے جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا، اور علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام النظائر فی القرآن، انہوں نے کتاب لکھی، اور اسی طرح کی قرآن کی جو مثالیں اور باتیں ان کے اوپر سوال ہونے والے تھے ان سبھی کے جوابات دیے، اور تا قیامت اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسی عالی شان کتاب لکھی ہے۔ علم دین حاصل کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، احادیث کریمہ پڑھنے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، انسان عقل کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی عظمت و شان بڑھتی ہے۔ بہرحال خلیفہ ہارون رشید نے علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا انعام و اکرام دیا اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ آپ دیکھیے کہ علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس علمی قابلیت سے اس شخص کو اسلام بھی مل گیا، ایمان بھی مل گیا، اور وہاں دربار کے لوگ جو تھے ان کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا۔ دیانتداری اور احساس کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بڑی تھا، یعنی جس کو لکڑیاں جو کاٹتا ہے درخت سے، وہ لکڑیوں کی پھر چیزیں بنا کر لوگوں کو بیچتے ہیں، وہ بڑی تھا۔ وہ شخص اپنا کام کرتا تھا، وہ ایک بار درخت سے کچھ کاٹنے کے لیے گیا تو درخت جو نہر کے کنارے تھا، وہ درخت کاٹتے کاٹتے اس کا کلہاڑا جو تھا وہ لوہے کا، وہ نیچے نہر میں گر گیا، نہر میں گرا۔ اب وہ شخص بڑا پریشان کہ میرے پاس یہی کلہاڑا تھا اور کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس اوزار، میں کیسے اب کماؤں گا، کیسے اب کھاؤں گا، میری کیا حالت ہوگی۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور وہ شخص وہیں نہر کے کنارے بیٹھ گیا، نہر سے وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، سجدے میں گر گیا، دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ میرا ایک ہی یہ سہارا تھا، میری ایک ہی یہ چیز تھی جس کو میں استعمال کر کے روزی کمایا کرتا تھا، یہ تو اب میرا گر گیا ہے، میں اب کیا کروں گا۔ سجدے میں گر پڑا تھا، آدھی رات کے وقت حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو بندے اللہ کے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بس میرا ایک کلہاڑا تھا جس سے میں کمایا کرتا تھا اور اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا، میں خود کفیل تھا، اب یہ کلہاڑا مجھ سے گر گیا ہے نہر کے اندر، یہ مجھے مل جائے میری خوشی ہوگی، میری زندگی کا آگے حساب کتاب چلے گا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو۔ آپ نے غوطہ لگایا اور غوطہ لگا کر سونے کا کلہاڑا نکالا اور اس شخص کو کہا کہ یہ تیرا ہے، یہ لے لو۔ وہ شخص نے جیسے ہی سونے کا کلہاڑا دیکھا کہا نہیں 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 نہیں، یہ میرا نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پھر غوطہ لگایا اور اس کو چاندی کا کلہاڑا لا کے دیا، بولے یہ تیرا کلہاڑا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ بھی میرا نہیں ہے، میرا اور ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام غوطہ لگایا اور لوہے کا جو کلہاڑا تھا وہ لا کے اس کو دیا، کہا یہ تیرا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ میرا کلہاڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی، خضر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ اے خضر علیہ السلام، ان کو ان کی دیانت داری، امانت اور سچ بولنے کی وجہ سے، کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں، سچ بولنے کی وجہ سے اس کو تینوں کلہاڑے دے دو، یہ سونے کا بھی لے جائے، چاندی کا بھی لے جائے، اپنا جو اس کا لوہے کا ہے وہ بھی لے جائے۔ اللہ اکبر، وہ شخص بڑا خوشی خوشی تینوں کلہاڑے لے کر اپنے شہر جاتا ہے۔ جب اپنے شہر پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ جو فلاں نہر ہے، جو فلاں جگہ ہے، یہاں پر تو جو نہر ہے اس سے تو سونے کے کلہاڑے نکل رہے ہیں، اس سے چاندی کے کلہاڑے نکل رہے ہیں۔ اب وہاں پر شور مچتا ہے اور وہاں ایک بندہ اپنے لوہے کے کلہاڑے کو لے کر آتا ہے اور آ کر وہ بھی اس کے اندر گرا دیتا ہے، نہر کے اندر جان بوجھ کے گرا دیتا ہے، اور پھر وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگ جاتا ہے۔ اور سنا ہوتا ہے اس نے کہ وہ رویا تھا اور اس طرح اس نے دعا مانگی تھی اور پھر اس کو ملا اور سونے کا ملا، اور ایسا ایسا وہ رونے لگا رونے لگا۔ جب آدھی رات آئی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی کلہاڑا تھا وہ گر گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں تمہارا کچھ کرتا ہوں۔ آپ نے مدد فرمائی اللہ کے نبی نے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کلہاڑا نکالا اس سے نہر سے تو وہ سونے کا تھا، اس کو کہا کہ یہ تیرا کلہاڑا، وہ کہنے لگا ہاں یہ میرا یہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تیرا کلہاڑا لوہے کا ہے. بعد میں لوہے کا کلہاڑا نکالا، کہا یہ ہے تیرا کلہاڑا اور لے اور یہاں سے چلتا بن. تو وہ شخص منہ دیکھتا رہ گیا اور اپنا وہ لوہے کا کلہاڑا واپس لے آیا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے جھوٹ بولنے کا نتیجہ، یہ ہے خیانت کا نتیجہ. بندے کو دیانتداری، امانتداری، سچ بہت عروج تک لے جاتا ہے، بہت اعلی جگہ پر لے جاتا ہے. بس اوقات لوگ کہیں کام کرتے ہوتے ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں، کسی جاب، کسی ادارے میں، اور وہاں پر وہ خیانت کرتے ہیں. خیانت کریں، جھوٹ بولیں، اپنا جو ان کا بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کو وہ جھوٹ بولیں اور کاروبار میں یا کام میں خیانت کریں، رد و بدل کریں، تو ایسے لوگ یاد رکھیے وہ دنیا میں بھی نامراد رہتے ہیں، دنیا میں بھی وہ خسارہ اٹھاتے ہیں، دنیا میں بھی وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور آخرت میں جو انہوں نے خیانت کی ہے وہ تو پھر ان کو ملنی ہی ملنی ہے. تو عقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ دیانتداری کرے، امانتداری کرے، سچ بولے ہمیشہ. انشاءاللہ سچ بولے گا تو اس کو پھر عروج ملتا ہی چلا جائے گا. مدنی چلن کے ناظرین، حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور آپ کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. سورہ لقمان قرآن میں واقعہ ایک سورت ہے. اس سورت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہے. آپ نے 1000 سال کی عمر پائی، کئی ہزار انبیاء کرام کی صحبت پائی، اللہ کے نیک بندے تھے، اور حکمت اور دانائی اور عقل مندی میں بے مثال تھے. آپ غلام تھے ایک شخص کے، جو بڑا عجیب و غریب شخص تھا. آپ تو بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، لیکن جو جس کے غلام تھے وہ بڑا عجیب و غریب شخص تھا. آپ رنگ کے کیونکہ کالے تھے، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، تو بندہ رنگ کا کالا ہو یا گورا ہو، بندے کی عقل صحیح ہونی چاہیے، بندے کی عقل اور فہم برداری ہونی چاہیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. طویل حدیث پاک کا خلاصہ ایک دو لفظ میں عرض کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرا رنگ کالا ہے، آپ پر ایمان لایا ہوں، کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کالا رنگ تجھے جنت سے نہیں روک سکتا. تو بندے کو اصل جو اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رنگ کے کالے تھے، تو اس شخص کی غلامی میں آپ رہا کرتے تھے. وہ جو شخص تھا ان کا آقا، وہ سمجھیں کہ کھیل کھیلا کرتا تھا، شطرنج کھیلا کرتا تھا، ایسا جس میں شرط لگائی جاتی ہے، اور شرط ایسی حرام ہے کہ جس میں دو طرفہ شرط ہو. یعنی اگر میں جیت گیا تو میں تمہاری یہ چیز لوں گا، اور اگر میں ہار گیا تو تم میری یہ چیز لو گے. تو اس طرح جو شرط ہوتی ہے دو طرفہ، یہ حرام ہے. تو مدنی چلن کے ناظرین، وہ جو آقا تھا وہ اس طرح کی کھیل کھیلا کرتا تھا جس میں شرط لگائی جاتی تھی. اس نے جب لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا، شرط لگائی، تو اس نے یہ شرط رکھی سامنے والے نے، اگر تم ہار گئے تو پھر تمہیں یہ جو سامنے تمہارے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہے، اس نہر کا پانی تمہیں پینا پڑے گا. اگر تم نے اس نہر کا پانی نہ پیا تو پھر میں تیری اس قصاص میں، اس بدلے میں، تیری دونوں آنکھیں نکال لوں گا. اس شرط پر جو ہے وہ یہ کھیل شروع ہوا کہ جو ہارے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو وہ جو شخص تھا ان کا آقا، وہ ہار گیا. جب وہ ہارا، گھر آیا بڑا پریشان، ٹائم لے کے آیا تھا کہ چلو جی ٹائم دو، میں پانی پینے کا کچھ سوچتا ہوں. جب گھر پہنچا بڑا پریشان، اس کو کھانا نہیں اچھا لگ رہا، پانی نہیں اچھا لگ رہا، بہت ہی پریشان ہے. تو اس طرح کے کام کرنے والے واقعی پریشان رہتے ہیں، دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں. اگر اس طرح کے کام جو شرط لگا کر یا جوا کھیلتے ہیں یا جو اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں، یاد رکھیے مدری چرن کے ناظرین، اللہ کی نافرمانی میں سکون نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں کوئی سکون نہیں ہے. اگر زندگی کا سکون چاہیے تو اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھی سکون میں گزرے گی، قبر میں آرام میں گزرے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سکون ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخص بڑا پریشان تھا. وہ گھر آیا، لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آقا آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آج بڑا میرے ساتھ ماجرا ہو گیا ہے، میں ہار گیا ہوں، اور یہ شرط رکھی تھی کہ اگر میں ہار گیا تو میں نہر کا پانی پیوں گا، اور یہ پی نہیں سکتا، میں اتنی بڑی نہر کا پانی میں کیسے پیوں گا، سارا پانی پینا ہے. اور اگر میں یہ نہیں مانتا تو پھر وہ میری دونوں آنکھیں نکالتا ہے، میں نہ بینا ہو جاؤں گا. تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو میں ایک حل بتاتا ہوں. وہ خوش ہو گیا، کہا واقعی حل بتائیں گے آپ؟ کہا ہاں حل بتاتا ہوں. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب صبح جانا تو تم نے اس سے سوال کرنا ہے. کیا سوال کرنا ہے؟ کہ یہ تم بتاؤ میں نہر کا پانی لمبائی میں پیوں یا چوڑائی میں پیوں، یعنی وہاں سے پینا شروع کروں یا ادھر سے پینا شروع کروں جہاں سے میرا گھر ہے، میرے سامنے سے نہر بہ رہی ہے. تو یقیناً وہ شخص یہی کہے گا کہ آپ یہیں سے پینا شروع کریں. تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ آپ اس نہر کو لمبائی میں روک کے رکھیں اس طرف سے اور اس طرف سے، تاکہ میں بیچ میں سے پانی پی لوں، بیچ کا سارا پانی پی لوں. آپ اس کو روک کے رکھیں. یقیناً وہ روک نہیں سکے گا. جب وہ روک نہیں سکتا نہر، اتنی بڑی نہر کو وہ روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو پھر آپ پر پانی پینا بھی لازم نہیں ہوگا. وہ آقا بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا واہ کیا حل بتایا ہے مجھے. دوڑا دوڑا اس شخص کے پاس گیا، کہنے لگا جی بتاؤ کیا کرنا ہے، پانی ادھر سے پینا شروع کروں یا یہاں سے؟ اس نے کہا جی ادھر سے، بیچ میں سے پینا شروع کریں. جو ان کا آقا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، اس پانی کو آگے سے اور پیچھے سے روک کر رکھیں اور میں بیچ میں سے پانی پینا شروع کر دیتا ہوں. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں روک لوں. تو آقا کہنے لگا کہ پھر جب تم یہ روک نہیں سکتے تو پھر میں پیوں کیسے، میں پی بھی نہیں سکتا. تو اس طرح وہ اس سے خلاصی اسے مل گئی. تو بسا اوقات غلام بڑے ذہین ہوتے ہیں، غلام بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، بڑی شان والے ہوتے ہیں. جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، شان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ذہین ہوتے ہیں. مدن چینل کے ناظرین، ایمان والے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور خاص کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے صحابہ کرام علیہ مردوان، وہ بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا اپنی مخلوق میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیارے صحابہ جب یہ ایمان لائے تو کفار ان کو کہنے لگے کہ یہ بے وقوف ہیں. قرآن کریم پہلے پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں جی ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ جو تمہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں ایمان والوں، یہ خود دراصل بے وقوف ہیں. تو ایمان والوں کو بے وقوف نہیں کہنا چاہیے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی انفرادی کوشش سے کئی صحابہ کرام جو ہے وہ انہیں صحابیت کا شرف ملا، ایمان لائے، اور کئی غلاموں کو آپ نے آزاد کیا. ان آزاد کرنے والوں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، امیہ بن خلف ان پر ظلم ڈھاتا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کے لوگ جو تھے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے، وہ گلے میں رسی ڈالتے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، اس طرح تکلیفیں، اور پھر دہکتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹایا جاتا، اور تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، تپتے ہوئے پتھروں پر، صحرا پر ان کو لٹایا جاتا. اس طرح تکلیفوں میں ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ گزر رہے تھے اور ان کی تکلیفوں کو دیکھا تو اللہ اکبر، آپ ابدیدہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی جب یہ بات پہنچی کہ اس طرح تکلیف دی جا رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور اللہ کے ایک ہونے کی وہ گواہی دے رہے ہیں، تو آپ ابدیدہ ہو گئے اور اس بات کی آرزو ظاہر کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا جائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں خرید کر تم آزاد کرنے لگو تو کچھ حصہ میرا بھی ڈال لینا، کچھ حصہ مجھ سے بھی لے لینا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گزر رہے تھے، وہاں ان کا آقا موجود تھا امیہ بن خلف. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیہ بن خلف، اتنا ظلم نہ کرو ان کے اوپر، تکلیفیں نہ دو ان کے اوپر. وہ کہنے لگا آپ کو بڑا رحم آ رہا ہے ان کے اوپر، بڑا ترس آ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں ان کو خرید لیں، اپنا جو آپ کا غلام ہے وہ مجھے دے دیں اور ان کو لے لیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں لینے کو تیار ہوں. تو وہ جو امیہ بن خلف تھا، اس نے کہا دیکھنا میں ان کے جو صدیق اکبر ہیں مسلمان، ان کو آج میں کیسا ان کو بے وقوف بناتا ہوں، ان کو بے وقوف بناؤں گا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اس نے یہ بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں لینے کو تیار ہوں. تو وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، وہ جو آپ کا غلام ہے اس کی جو ماں ہے وہ بھی ساتھ میں لوں گا ان کے بدلے. آپ نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے. وہ پھر اپنی بات پہ قائم نہ رہا، کہنے لگا نہیں، جو اس کی بیٹی ہے وہ بھی لوں گا، یعنی تین بندے لوں گا اور ایک دوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں، آپ دے دیں. وہ پھر بھی بدل گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہو ہی ایسے اپنی بات پر قائم نہ رہنے والے لوگ ہو. تو وہ کہنے لگا نہیں، آپ 40 اوقیہ سونا دیں ساتھ میں، آپ اتنا سارا ڈھیر سارا سونا دیں ساتھ میں اور پھر میں یہ غلام دوں گا. یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بات پر پکے ہو, کیا ایسا کرو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. صدیق اکبر نے فرمایا مجھے قبول ہے. آپ نے وہ سونا بھی اسے دیا, جو اس نے جتنی قیمت مانگی تھی وہ بھی دی, اپنا غلام بھی دیا اور اس کے جو بھی باتیں اور شرائط تھی وہ ساری دیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے, اتنا ظلم کیا تھا انہوں نے. آپ کے کان میں آپ کو اوپر پانی چھڑکا اور کہا کہ بلال تمہیں خوشخبری ہو, تم آزاد ہو چکے ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خرید لیا, صدیق اکبر جانے لگے تو پھر امیہ بن خلف کہنے لگا کہ اتنا قیمتی ہے بلال ہے ہی نہیں جتنی قیمت میں نے لگائی ہے. لوگ تو کہتے تم بڑے سمجھدار ہو صدیق اکبر. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں, تمہیں نہیں پتا بلال رضی اللہ عنہ کی قیمت ہے کیا. ان کی قیمت یہ جو تم نے دی ہے یہ بہت تھوڑی ہے, یہ کم ہے, ان کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا جا چکا ہے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق تم نے ہم سے کچھ نہ لے لیا, ہم سے بھی تو کچھ لے لیتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ صدیق بھی آپ کا غلام ہے, بلال بھی آپ کا غلام ہے, صدیق کا سارا مال بھی آپ کا ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی یہ شان ہوا کرتی تھی. اور وہ عقل ہی کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل نہ کرے. مسلمان کی عقل تو پھر ایسی ہونی چاہیے نا, وہ دیکھے سوچے اور ہمیشہ اس جستجو میں رہے, کوشش میں رہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے میرا پاک پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے بزرگان دین علماء کرام فقہ کرام بڑے ذہین ہوا کرتے تھے. امام عامر شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے اور 500 صحابہ کرام سے آپ نے ملاقات کی تھی, تابعی بزرگ تھے. جہاں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم و شان جلیل اور قدر تابعی تھے اور بڑی عظمت و شان کے مالک تھے. بڑی ہیبت اور بڑی شان تھی آپ کی, آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ علم سے فیضیاب ہوتے تھے. لیکن آپ بڑے خوش طبع تھے, خوش طبع بھی تھے آپ, جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ انسان کی طبیعت میں حساسیت آ جائے. اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسی باتیں کرنا یا سننا یہ بالکل جائز ہے. امام عامر شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, ان کا دربار سجا ہوا تھا اور ان کے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بوڑھے میاں بیٹھے تھے بزرگ. آپ نے فرمایا کہ بوڑھے میاں یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں رفو کرتا ہوں. رفو یعنی کہ جب کپڑا پھٹ جاتا ہے میں اس کو سیتا ہوں اور اس کو رفو کرتا ہوں, یعنی ایسا بالکل کرا دیتا ہوں کہ پتہ نہ چلے کہ یہ پھٹا ہے کہ نہیں پھٹا, ایسا بہترین سی دیتا ہوں. امام شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میرے پاس کوئی پھٹا ہوا کپڑا تو نہیں ہے, ہاں ایک بات ہے میرے پاس جو پانی کا یہ مٹکا رکھا ہوا ہے نا یہ پھٹا ہوا ہے, یہ لیک ہے تھوڑا سا. آپ ایسا کریں اس کو رفو کر لیں گے, آپ اس پٹکے کو جو یہ لیک ہے پانی اس سے نکل رہا ہے آپ اس کو رفو کر لیں گے تو آپ کر دیں بڑی مہربانی ہوگی. آپ نے اسے ایسی بات کی تو وہ شخص بھی بڑا حاضر جواب تھا. اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے پھر کیسے ہوا کرتے تھے, علماء دین کی صحبت میں بیٹھنے والے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی بندے کی انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے, سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے لیے تو سنہری موقع ہے علماء دین کی مدنی چینل کے ذریعے مدنی پھول سننا, خاص کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننا. حکمت بھرے مدنی پھول ہوتے ہیں آپ کے, جس میں علم طریقت بھی ہوتا ہے, شریعت بھی ہوتا ہے, اخلاق بھی ہوتا ہے, معمولات بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں زندگی کی آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولا کریں. مدنی چینل کے اوپر جو ہر ہفتے کو لائیو ہوا کرتا ہے وہ بھی دیکھیں, اس کے علاوہ جو رپیٹ میں مدنی مذاکرے چلتے ہیں اس کی بھی دعوت ہے آپ کو, وہ بھی ضرور دیکھا کریں. تو بہرحال وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ بات یہ کہ میں آپ کا یہ جو مٹکا ہے پانی کا یہ میں رفو کر دوں گا, آپ ایک کام کریں, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رفو کر دیں تو پھر آپ بھی ایک کام کریں, کیا آپ ایسا کریں ریت کا دھاگا منگوا دیں پھر میں آپ کا جو ہے یہ جو مٹکا ہے اس کو میں رفو کر دیتا ہوں. ظاہر ہے ریت کا تو دھاگا ہوتا نہیں ہے, جب ریت کا دھاگا نہیں ہوتا تو مٹکا بھی رفو نہیں ہو سکتا. تو سارے لوگ جو تھے وہ ایک دم جو ہے وہ ہنسنے لگے, کہا کہ امام عامر شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی کیا بات ہے, اور یہ جو آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا ہے انہوں نے بھی کیا جواب دیا؟ مدنی چینل کے ناظرین، ایک صحابی رسول اللہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فطین تھے اور بڑے عالی شان اور ذہانت کے مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے. جب کیساریہ فتح ہوا، ایک علاقہ ایک جگہ ہے، جب وہ فتح ہوئی، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے لوگ تھے، ان مجاہدین کے ساتھ آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو غزہ کا رئیس تھا غیر مسلم. اس غزہ کے رئیس نے ایک تحریر بھیجی کہ آپ جو یہاں پر پڑاؤ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، ان میں کوئی سمجھدار اور عقل مند آدمی میرے پاس بھیجے، میں نے اسے کچھ سوال کرنا ہے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کرنے لگے، سوچنے لگے. سوچتے آپ نے کہا کون ہے، پھر آپ خود ہی تشریف لے گئے. میں خود ہی چلا جاتا ہوں، بہتر ہے، وہ سوال کرے گا، میں اس کا جواب دوں گا. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور بڑی اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. تو وہ شخص سوال کرتا ہے، آپ اس کے جوابات دیتے ہیں. وہ دنگ رہ جاتا ہے غیر مسلم کہ یہ کیا، اتنا ذہین لوگ، اتنے عالی شان طبیعت کے مالک لوگ ہیں، یہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اور ایسا جواب دیتے ہیں فوراً کہ بندہ دنگ رہ جائے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ذہین ہے یا آپ ہی ہیں؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو ان سب میں چھوٹا ہوں، میں سب میں چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے ذہین موجود ہیں. اس نے کہا یہ سب سے جو چھوٹا ہے، مجھے تو کہا ایسے ہی بھیج دیا تو میں بھی آ گیا. کہا جو سب سے چھوٹا ہے اس کی یہ شان ہے، جو اس سے بڑے بڑے ذہین ہیں وہ کتنے ذہین ہوں گے. آخرکار وہ جو شخص تھا غیر مسلم، اس نے بڑے انعام و اکرام دیے اور بڑا اس انعام و اکرام دے کر کہا جی آپ جائیں یہاں سے. اور ساتھ میں جو دربان تھا اس کو کہا، پیغام بھجوایا، جو دربان وہاں کھڑا تھا گیٹ پر، کہا کہ یہ شخص جیسے ہی گیٹ پر سے گزرے تو اس سے سارے جو انعام و اکرام ہے چھین لینا اور انہیں قتل کر دینا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ جب وہاں سے جا رہے تھے تو یہ بیچ کا جتنا فاصلہ تھا، وہاں پر ایک غیر مسلم اور شخص نے کہا کہ آپ جب آئے تھے تو بڑی شان و شوکت سے آئے تھے، اور آپ ابھی جانے لگے ہیں تو خوش اسلوبی سے جانا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک بات سے سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے مجھے. اس نے جو یہ بات کی، اس بات کرنے میں کوئی وجہ ضرور ہے. عقل مند آدمی وہ غور و خوض کرتا ہے، وہ بات کو سوچتا ہے، وہ تولتا ہے، بعد میں بولتا ہے، اور جو بات وہ سنتا ہے وہ اس میں بھی غور کرتا ہے. بندے کے سامنے ایک آدھا گھنٹہ بیان کرتے رہو، اور اس نے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، اس نے کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی عمل ہی نہیں کرنا، تو بندہ جب ذہن سے یہ بیٹھا ہو کہ میں نے یہ سننا ہے اور میں نے کچھ قبول کرنا ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، اور میں نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے، اور میں نے جو بیان سننا ہے اس بیان سے میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو بندہ جو سنے بھی اس پر عمل کی کوشش بھی کرے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے جب اس کی بات کو سنا تو آپ کیونکہ ذہین تھے، بیدار ذہن تھے، آپ سمجھ گئے، آپ واپس پلٹے. اس شخص کے پاس واپس آیا جو رئیس تھا. اس نے کہا واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ میں واپس یوں آیا کہ میرے ساتھ 10-12 ساتھی اور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو انعام و اکرام مجھ پر کیا ہے، میں اور بندے لے آتا ہوں 10، آپ ان پہ بھی انعام و اکرام کر دیں، کہ آپ کا انعام و اکرام صرف ایک بندے تک ہوگا، آپ کا احسان مجھ تک ہوگا، یوں آپ کا احسان 10 بندوں تک ہوگا، تو میں 10 بندے اور لے آتا ہوں تاکہ آپ سب پر انعام و اکرام کر دیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. سارا انعام و اکرام لے لیا بادشاہ نے، اور پھر کہا دربان کو کہا کہ ان کو مارنا نہیں، ان کو جانے دینا. جب 2-3 دن گزرنے کے بعد جب وہ علاقہ فتح ہوا، وہ شخص جو عیسائی تھا، جو غیر مسلم تھا، وہ شخص جب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھا، کہا کہ یہ تو اس پورے قافلے کا سپہ سالار ہے، یہ تو بڑا ہے اس قافلے کا. کہنے لگا کہ آپ ہی ہیں جو اس دن میرے پاس آئے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی تھا کہ جس کو آپ دھوکہ اور فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں تمہارے دھوکے اور فریب سے محفوظ رہا. یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان ہوا کرتی تھی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آسمان دنیا کے چمکتے دھمکتے ستارے تھے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کو ہمیشہ بیدار رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے اور صحیح کاموں میں صرف کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ سلسلے میں مزید نئے واقعات کے ساتھ اور حکمت بھرے واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزر جا عقل سے